Excuse me. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت البدع او الفتن وصبت اصحابي فليظهر العالم علما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جناب سپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس معزز ایوان میں صدر مملکت کی تقریر پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا ہے. جناب سپیکر، صدر مملکت کا خطاب یقیناً اس ایوان کے معزز اراکین کے لیے اور پوری قوم کے لیے نصیحت آمیز تھا، اور مجھے امید ہے کہ صدر مملکت کے اس بیان کے مطابق جن باتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، ہمارے ممبران اور ہماری حکومت ترجیحی بنیادوں پر ان مسائل کی طرف توجہ کرے گی جن کی طرف صدر مملکت نے توجہ دلائی ہے. صدر مملکت نے اپنے خطاب میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلی بات صدر مملکت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نئی حکومت ملک کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی. جناب سپیکر، اسلامی فلاحی مملکت پاکستان کو بنانے کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز شریعت بل ہے، اور یہ وہ شریعت بل ہے جس شریعت بل کو سینٹ کے اندر سابقہ دور میں متفقہ طور پر پاس کر دیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس شریعت بل کے متعلق یہ بیانات دے کر قوم اور اسلام کے ساتھ مذاق کیا کہ یہ بل قوم کے ہاتھ کان ناک کاٹنے کی طرف قوانین کو لے جائے گا جو کہ وحشیانہ قوانین ہیں، اور انہیں اس کی سزا اسی الیکشن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل گئی کہ ان کے اس بیان پر انہیں عبرتناک شکست عوام کی طرف سے ملی. جناب سپیکر، جہاں پر ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت بل کی مخالفت کی اور شریعت بل کو متنازع بنایا جس کو سینٹ نے متفقہ طور پر پاس کر دیا تھا، لیکن جناب سپیکر وہی شریعت بل جب اب ہماری حکومت کے سامنے آیا ہے تو میرے خیال میں اس شریعت بل کو سینٹ کے متفقہ طور پر پاس کیے جانے پر اب اس ایوان کے اندر بھی اسے بے عین ہی متفقہ طور پر پاس کر دیا جاتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی، اسے ایک کمیٹی کے حوالے کیا جاتا. یعنی جس شریعت بل کو ہم نے الیکشن کے اندر، انتخابات کے اندر ایک ایشو کے طور پر استعمال کیا، اور میں آپ کی وساطت سے اپنی اس حکومت تک یہ بات بھی پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ معزز اراکین اور ہماری حکومت یہ مت سمجھے کہ انہیں عوام نے ووٹ صنعتی انقلاب کے نعرے پر دیے یا غریب عوام کو 5 مرلہ 7 مرلہ پلاٹ دینے کے نعرے پہ ووٹ ملا ہے، بلکہ عوام نے اسلامی جمہوری اتحاد کو جو مینڈیٹ دیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اسلامی نظام ہے جو کہ اس ملک کا بنیادی نقطہ ہے. جناب اسپیکر، جب شریعت بل، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سینٹ کے اندر متفقہ طور پر پاس ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے اگر اسے متنازع بنایا تو ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور باقاعدہ اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے متحدہ شریعت محاذ قائم کیا گیا اور اس میں جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا. لیکن جب وہی شریعت بل اب ہمارے سامنے آیا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ صدر مملکت کی تقریر کے مطابق اس شریعت بل کو منوان نافذ کیا جائے، نہ کہ اس شریعت بل کو اب سرکاری بل کا نام دیا جائے یا اس کے اندر یہ کہا جائے کہ اب اس کی مخالفت، جناب اسپیکر، اس کی مخالفت اب بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کر رہے تھے. پی ڈی اے کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں انہوں نے ہی پہلے اس شریعت بل کی مخالفت کی تھی اور اب بھی وہی شریعت بل کی مخالفت کر رہے ہیں. لہذا ہماری گورنمنٹ کو قطعی طور پر یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس شریعت بل کے نافذ ہونے پر فرقہ واریت آئے گی. جناب اسپیکر، اگر یہ شریعت بل آج نافذ ہوتا ہے تو فرقہ واریت آتی ہے، تو کل جب ہم اس شریعت بل کی نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے کیا اس وقت ہمارے ذہن میں فرقہ واریت پھیلنے کا خدشہ نہیں تھا؟ یقیناً تمام کی تمام باتیں اس وقت ذہن میں تھی. لہذا میں آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت بل متنازع نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت بل متفقہ طور پر سینٹ کے اندر منظور کیا گیا. لہذا اس شریعت بل کو منوان اس ایوان میں لا کر پاس کر کے فوری طور پر نافذ کیا جائے تاکہ صدر مملکت کی تقریر کے مطابق ہمارا یہ ملک اسلامی اور فلاحی مملکت کہلوا سکے. جناب اسپیکر، دوسری بات، صدر مملکت نے اپنے خطاب کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے 6 اگست کے بعد پاکستان میں 90 دن کے اندر اندر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منعقد کروا کر عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو حکومت سونپ دی. لیکن ہمارے مخالف حزب اختلاف کی طرف سے ہر اٹھنے والا فرد جو ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی. تو میرا سوال ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہ جو اراکین یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ کس طرح ہے؟ اگر دھاندلی ہوتی تو یہ اس ایوان میں تشریف نہ لاتے.
اسپیکر صاحب، مولانا آبی مار غلام جان صحیح ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایوان میں اس وقت دوست مار
غلام صاحب،
جی جی،
ہمارے پوائنٹ آف
پوائنٹ آف آرڈر سر،
جی میں آپ کی آواز پہ لے کر ہوں.
جی جی، تو مولانا صاحب بجا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایوان میں دوست نظر آ رہے ہیں یہ ان کی دھاندلی سے زیادہ ووٹ لے کر نکلے ہیں تب کامیاب ہوئے ہیں.
جی آپ تشریف رکھیں. جی مولانا صاحب جاری رکھیں.
جناب اسپیکر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دھاندلی عام تھی اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے.
جی آپ جاری رکھیں.
بہرحال دھاندلی کا الزام لگا کر ہمارے معزز اراکین نے صدر مملکت کے اس بڑے عہدے کو چیلنج کیا ہے. یہ ہمارے موجودہ صدر وہی صدر ہیں جنہوں نے 1988 کے اندر انتخابات کروائے تھے اور اسی عدلیہ کی زیر نگرانی کروائے تھے. کیا اس وقت انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت دھاندلی صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس الیکشن کے نتیجے میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو سونپ دی گئی. یقیناً اگر اس وقت حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ بنتی تو جناب اسپیکر پھر صدر مملکت پر یہ الزام عائد ہوتا کہ جناب انہوں نے دھاندلی کی ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ خود متنازع ہو گئے. یعنی آج اگر صدر مملکت نے اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ایوان کے منتخب کیے ہوئے وزیر اعظم کو حلف اٹھانے کا موقع دیا ہے تو یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور کل جب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدہ کے لیے حلف اٹھانے کا موقع دیا تو اس وقت یہ دھاندلی نہیں تھی. تو میرے خیال میں یہ معزز اراکین ہمارے سربراہ مملکت کے اس مقدس عہدے کو چیلنج کر رہے ہیں.
جی مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست الزام لگاتے ہیں دھاندلی بھی ہے. میرے خیال میں کچھ پیپلز پارٹی والے دوست کچھ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ دھاندلی ہوئی ضرور ہے پر 12 کروڑ عوام نے ان کے ساتھ دھاندلی کی. آپ کے ان کے ساتھ دھاندلی کرتے تھے اب انہوں نے ان کے ساتھ کر دی.
قاسمی صاحب تشریف کرتے ہیں. جی مولانا قاسمی صاحب.
جناب اسپیکر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی صدر مملکت اور یہی عدلیہ اگر ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیتی ہیں تو وہ صدر صاحب کا عہدہ بھی مقدس ہے اور عدلیہ نے بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح نبھائی. اور اگر وہ عوام کے ان کے خلاف دیے ہوئے فیصلہ کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں تو جناب اسپیکر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اس مقدس عہدے کو چیلنج کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر صدر مملکت نے عین وقت کے تقاضے کے مطابق خطاب کرتے ہوئے اپنے اس بیان میں جو یہ فرمایا ہے کہ جو پچھلا ہو چکا ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کو بھی دیکھا جائے. اس بات کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھی معزز اراکین کو اپنی 20 ماہ کے کیے ہوئے نامہ اعمال پر نظر دوڑانی چاہیے تھی کہ کیا وجہ ہے کہ 20 ماہ پہلے تو وہی پریزیڈنٹ وہی عدلیہ وہی عوام ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور 20 ماہ کے بعد عوام بھی انہیں مسترد کرتی ہیں اور عوام کے مسترد کرنے کی وجہ سے عدلیہ کی زیر نگرانی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدہ کے لیے حلف اٹھانے کا موقع دیا تو اس پر یہ حضرات اعتراض کرتے ہیں. انہیں اپنے 20 ماہ کی ان نامہ اعمالیوں پہ غور کرنا چاہیے. اب کہا یہ جا رہا ہے یقیناً میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جن لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں ان کو نوکریوں سے ہٹا دیا جائے, لیکن جناب اسپیکر یہ بھی کہاں کا انصاف ہے کہ ایک آدمی جو واقعتاً پڑھا لکھا ہے اور وہ میرٹ پر ہے اسے تو اگنور کر دیا جاتا ہے اور جو آدمی صرف پیپلز پارٹی کا جیالہ کہلواتا ہے اسے اتنے بڑے عہدے پر لگا دیا جائے. یقیناً ایسے جیالوں کو جو اس کسی ملازمت کے آل نہیں تھے انہیں علیحدہ کیا جانا چاہیے اور جو لوگ میرٹ پر ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ان کا حق ہے کہ وہ اس عہدہ پر کام کریں. جناب اسپیکر تیسری بات, صدر مملکت نے اپنے خطاب میں نئی حکومت کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ ہمیں خود انحصاری پیدا کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس محنتی عوام ہیں، قدرتی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، زرخیز زمین ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس محنتی عوام، محنتی کسان موجود ہیں. تو جناب اسپیکر، میں محنتی عوام میں سے سب سے زیادہ جو محنتی عوام تصور کرتا ہوں وہ ان غریب کاشتکاروں کو تصور کرتا ہوں، جو کاشتکار صبح و شام دن رات محنت کر کے پوری قوم کے لیے اناج مہیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر ان کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے، جن اقدامات کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آرام اور آسائش کے ساتھ گزار سکے. جناب اسپیکر، جہاں پر ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، وہاں پر میرے خیال میں بے روزگاری بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسان جو اپنی دو چار پانچ دس ایکڑ پر محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اس کو اب اس کھیت سے اتنی اناج، اتنا غلہ یا اتنی کمائی میسر نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا اور اپنے آل و عیال کا گزر و کار کر سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، اور کھاد اور بیجوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لہذا اگر کھاد اور بیجوں کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے اور اسی تناسب سے ان اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ محنتی کسان جو اپنی اس تھوڑی سی کھیتی میں محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اگر اسے اسی کھیت سے میسر ہو جائے تو میرے خیال میں یقیناً وہ اپنے بیٹوں بھتیجوں کو شہر کی طرف نوکری اور ملازمت کے لیے نہیں بھیجیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے. لہذا میری استدعا ہے کہ وزیر زراعت یہاں پر موجود ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی پالیسی طے کریں کہ اجناس کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے وہ بھی اسی تناسب سے ہو جس طرح کے بیج اور کھادوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. چوتھی بات، جناب اسپیکر، صدر مملکت نے اپنے خطاب کے اندر کشمیر، افغانستان اور بابری مسجد کے مسئلہ پر کی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ان مسائل کا پرامن حل بھی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جناب اسپیکر، کشمیر پر ہماری حکومت کو واضح پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے، اور بابری مسجد کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ مساجد شاہ اللہ نے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اب تک ہماری حکومت کی طرف سے بابری مسجد کے مسئلہ پر واضح طور پر بھارتی حکومت کا نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا گیا. لہذا میرا مطالبہ ہے کہ بابری مسجد کے مسئلہ پر حکومت واضح پالیسی اختیار کر کے عوام الناس، پورے پاکستان کی عوام کے ایمانی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کروائے. پانچویں بات، سر، صدر مملکت نے اپنے خطاب میں خود انحصاری کے پہلو پر بات کرتے ہوئے خارجہ پالیسی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کی بنیاد آزادی، خود مختاری، امن، تعاون، بقائے باہمی کے اصولوں پر ہوگی. جناب اسپیکر، یقیناً یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. ہماری حکومت دوسرے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرے، اس سے ہماری اقتصادی اور معاشی جو پالیسیاں ہیں ان کو تقویت ملے گی. لیکن جناب اسپیکر، میں آج کے اس موقع کی مناسبت سے آپ کی توجہ حالیہ واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات یقیناً بہتر ہونے چاہیے اور آزادی اور خود مختاری کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن ہمارے جو موجودہ تعلقات ہیں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ وہ اس حد تک بھائی چارہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی چارہ ہے، میں اس کو بھائی چارہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ہمسایہ ملک کی براہ راست ہمارے ملک میں مداخلت ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ حالیہ لاہور کے اندر ہونے والے اس وقوعہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے ہمسایہ ملک کے ڈائریکٹر جنرل جناب صادق گنجی صاحب کو قتل کیا گیا ہے. یقیناً وہ ایک بڑا ہی ظالمانہ اور صفاکانہ اقدام تھا جس کی مذمت اخبارات میں تمام پارٹیاں، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس کی مذمت کر چکے ہیں. لیکن اس بھائی چارے اور ہماری اس دوستی اور ہمارے اس تعلق کا ناجائز پیدا اٹھاتے ہوئے جناب اسپیکر، ہمارے ہمسایہ ملک ایران نے یہ جسارت کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک انکوائری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ ان کا ڈپٹی وزیر خارجہ ایک پورا وفد لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے اس بات کا کہ جناب ایک مذہبی تنظیم جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، انجمن سپاہ صحابہ، کہ اس مذہبی تنظیم پر پابندی عائد کی جائے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور یہاں تک کہ اب اسی وقوعہ کے بعد ملوث کیا جا رہا ہے اس قتل کے اندر ہمیں، اور آئی جی پنجاب صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس قتل کے ساتھ انجمن سپاہ صحابہ کا تعلق ہے. لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ جن افراد نے قتل کیا ہے ان کا یہ انفرادی عمل ہے یا کہ جماعتی عمل ہے. اگر آپ اس نتیجے تک ابھی تک نہیں پہنچے کہ وہ ان کا انفرادی عمل ہے یا جماعتی عمل ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آئی جی پنجاب کا ذمہ دار افسر ہوتے ہوئے یہ بیان دیتا کہ جناب ایک مذہبی تنظیم اس میں ملوث ہے اور وہ انجمن سپاہ صحابہ ہے. جناب اسپیکر، پھر اس کے بعد ہمسایہ ملک کی مداخلت کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہمسایہ ملک کے اس وفد نے جب ایف آئی آر درج ہونے لگی یہ مطالبہ کیا کہ ایف آئی آر میں سب سے پہلے قاتل کا نام میاں محمد نواز شریف صاحب درج کیا جائے، دوسرا نام محمد اسرار القاسمی کا درج کیا جائے، تیسرا نام فلاں فلاں اس طرح، اور اس کے بعد ساری رات انتظامیہ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی. اور جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ اس کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ جو کہ پی ڈی اے کے اندر شامل ہے اور وہ اس سارے کے سارے کیس کو ڈیل کر رہی ہے اور ایران کے ایما پر اس ملک کو فرقہ واریت میں جھونک رہی ہے اور شریعت بل کی مخالفت بھی صرف اور صرف وہی تنظیم کر رہی ہے اور کوئی جماعت شریعت بل کی مخالفت نہیں کر رہی. تو جناب اسپیکر، ان ناموں کو ایف آئی آر میں درج کروانے کی کوشش کی گئی اور اب معلوم نہیں کہ اس ایف آئی آر میں میرا نام بھی درج کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے اور ہمیں مطالبے پر بھی وہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں ملی. تو جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں ہمیں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ یقیناً اچھے تعلقات وابستہ کرنے چاہیے، لیکن اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ ملک ہماری دوستی، اخوت، محبت اور پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے معاملات میں براہ راست مداخلت کرے. اور اب جناب اسپیکر، اس قتل پر اب تک وہ وفد ڈپٹی وزیر خارجہ کی قیادت میں ہمارے پاکستان میں موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کیس کو خصوصی عدالت میں چند روز میں سماعت کر کے اس کا فیصلہ نہیں سنا دیا جاتا. تو جناب اسپیکر، ابھی تک تو یہ بات ہی واضح نہیں ہو سکی کہ وہ قاتل اصلی ہے یا کہ نقلی ہے. انہیں گرفتار کر کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. اگر ان کے کہنے کے مطابق قاتلوں کی نشاندہی ہوتی تو ان کے کہنے کے مطابق تو پہلے قاتل میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کو اس قتل میں ملوث نہیں کیا گیا ان کے کہنے کے مطابق، تو پھر ہمیں ملوث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مقامی انتظامیہ، صوبائی گورنمنٹ اس قتل کے اصل محرکات سے پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے غلط طرف لے جا کر اس قتل کو ہمارے اوپر ڈالنا چاہتی ہے. اور ایرانی گورنمنٹ جو جو براہ راست ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہمیں جو ملوث کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اس انقلاب کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ اس ملک میں ایرانی انقلاب کو تھوپا جائے. انجمن سپاہ صحابہ نے اس ایرانی انقلاب کا راستہ روکا کہ یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک کا نظام ہماری اپنے عوام کے ہاتھوں میں ہے, ہماری اپنی حکومت کے ہاتھوں میں ہے, کسی ہمسایہ ملک کو یہ جرت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا انقلاب یا اپنی پالیسیاں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹھوسنے کی کوشش کریں. جناب اسپیکر, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایران کی اس براہ راست مداخلت کو بند کروایا جائے. اور صادق گنجی صاحب کے قتل پر ہم نے بھی مذمت کی ہے, پوری قوم نے مذمت کی ہے, اور ہم نے دوستی کا حق اتنا ادا کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف منسٹر آف پنجاب اور گورنر آف پنجاب, یہ تمام کے تمام حضرات ان کے جنازے میں شرکت ہوئے, شرکت کی انہوں نے, اور پھر گورنر صاحب کو ساتھ بھیجا ان کے احترام اور ان کے معزز ہونے کی وجہ سے. لیکن اس کا رسپانس ہمیں یہ ملا کہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کی گئی. لہذا میں آپ کی وساطت سے حکومت کی تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ براہ راست مداخلت بند کی جائے, اور اس قتل کی صحیح تفتیش کر کے اصل قاتلوں کی طرف تفتیش کا رخ موڑا جائے, اور ہمیں اس قتل میں ملوث نہ کیا جائے. جناب اسپیکر, آپ کی وساطت سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی بے حسی کا اندازہ آپ کیجیے کہ پرسوں مجھے آئی جی صاحب کی طرف سے اپنے مقامی پولیس افسر کے ذریعے یہ اطلاع پہنچی کہ جناب ایرانی کمانڈو آپ کو قتل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں, لہذا آپ کو اگر کسی فورس کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے لے لیں, ورنہ آپ اپنی خود حفاظت کریں. جناب اسپیکر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری کوئی شرط نہیں ہے جس کا جی چاہے ہمارے ملک میں داخل ہو جائے؟ وہ ایرانی کمانڈو کیوں داخل ہوئے؟ داخل ہونے کا تو پتہ چل گیا, انہیں داخل کیوں ہونے دیا گیا؟ تو جناب اسپیکر, یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے الحمدللہ ڈرا نہیں ہوں. ہم پاکستان کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا دفاع چاہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے, ہم انشاءاللہ العزیز پرامن طریقے سے اپنے مشن کو جو ہے وہ پورا کریں گے. لیکن یہ کہ قتل کی دھمکیاں اور ایرانی کمانڈوز آ گئے ہیں قتل کرنے کے لیے, یہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. جناب اسپیکر, میں آخر میں اپنی ان عوام کا جنہوں نے کثیر تعداد میں مجھے ووٹ دے کر عوام تک پہنچایا ہے, ان کی ترجمانی کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو جناب والا یہ ہے کہ ضلع جھنگ پاکستان بننے سے پہلے کا ڈسٹرکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں ترقیاتی کام آج تک نہیں ہوئے, اور اس کی وجہ وہاں کے وہ ظالم جگیردار تھے جو ایک عرصہ سے وہاں پر حکمرانی کر کے آئے ہیں, اور اب قوم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے غریب نمائندے کو منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, اور میں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جھنگ ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی ایک تحصیل ہے چنیوٹ, اس کے اندر سوئی گیس موجود ہے. جھنگ ڈسٹرکٹ ہے, اس کی ایک تحصیل شور کوٹ ہے, اس کے اندر سوئی گیس موجود ہے, اور جھنگ پراپر جھنگ کے اندر سوئی گیس موجود نہیں ہے, صرف اس لیے کہ وہاں ظالم اور جگیردار جو ہیں وہ آج تک غریب عوام کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں ہر الیکشن پر کہ ہم سوئی گیس لے کر آئیں گے, ہم سوئی گیس لے کر آئیں گے. 1985 کے اندر جنیدو صاحب کے دور میں اس کی منظوری بھی دے دی گئی اور اس کا سروے وغیرہ بھی مکمل ہوا, اسٹیمیٹ بھی لگ گیا, لیکن اس کے باوجود وہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا, اور اب بھی اس کا سروے ہو چکا ہے اور اس کا تخمینہ لگ رہا ہے. میں آپ کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب تحصیلوں کے اندر سوئی گیس موجود ہے تو ہماری اس پراپر جھنگ کے اندر بھی سوئی گیس آنا چاہیے. دوسری بات جناب, اپنے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقہ انتخاب میں جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں اکثریت ایسے دیہاتوں کی ہے جس میں لوگوں کو جو زمین ملی ہے وہ کولمبو پلان کے تحت ملی ہے. 15-15, 20-20 ایکڑ زمین ان لوگوں کے پاس موجود ہے, اور اب وہ زمین جو ہے ان کو اس زمین کے مالکانہ حقوق اب تک نہیں دیے گئے, اور اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کی فصلیں 15-15, 20-20, 30-30 مربع, جس میں کئی کئی گھر جو ہیں وہ آباد ہیں, 5-5, 10-10, 20-20 ایکڑ پر ان کی سینکڑوں مربع اراضی. اور ان کی کاشت کی ہوئی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ خالی کروا رہی ہے. لہذا میں آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ حکومت ان چھوٹے کاشتکاروں کو اس زمین کے مالکانہ حقوق دے, سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکے. اور تیسری پرابلم میرے حلقہ کی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال جو ہے وہ شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, درمیان میں ایک ریلوے لائن آتی ہے اور وہاں پر جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پل تعمیر نہیں کیا گیا, اور اس پل کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ یا کسی ایسے حادثے کی وجہ سے جب مریضوں کو ہسپتال تک پہنچایا جاتا ہے تو فاٹک بند ہونے کی وجہ سے آدھا آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, اور کئی جانیں جو ہیں صرف اس وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں کہ وہاں پر جو پل کی تعمیر نہیں ہو سکی. لہذا میری گزارش ہے کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ پل تعمیر کرے تاکہ ممکن ہے کسی خوش قسمت کی جان صرف اس لیے بچ جائے کہ وہ ابتدائی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال میں پہنچ جائے. تو جناب اسپیکر یہ میری گزارشات تھیں. میں توقع کروں گا کہ ہماری حکومت اسلامی نظام کے نفاذ میں کسی قسم کی سستی اور کالی سے کام نہیں لے گی, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی باتوں کا اس ایوان میں اظہار کر سکوں.